فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن آخر أمتي يقاتل مسيح الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد مختصر طريق الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اے موج حوادث، ان کو بھی دو چار سپیڑے ہلکے سے، اے موج حوادث ان کو بھی دو چار سپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. کشتی نہ رہی، ساحل نہ رہا، ساحل کی تمنا بھی نہ رہی. کشتی نہ رہی، ساحل نہ رہا، ساحل کی تمنا بھی نہ رہی. اے پوچھنے والے، ظاہر ہے انجام ہمارا کیا ہوگا. محترم اور مکرم حضرات، اکابر علماء کرام، اور اس غیرت مند علاقے کے غیور مسلمان بزرگوں، بھائیوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، مجھ سے پہلے امت مسلمہ کی عظیم شخصیتیں اور بعض بڑے اکابر حضرات آپ سے خطاب فرما چکے ہیں. بہت کھلے لفظوں میں آپ حضرات کے سامنے جہاد کا پیغام رکھ چکے ہیں. اللہ کرے ان اکابر کی، ان مشائخ کی، ان علماء کی یہ باتیں ہمارے دل و دماغ میں اتر جائیں اور ہم ان کے اس پیغام کو سمجھ لیں جو وہ قرآنی آیات اور احادیث رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں. درہ آدم خیل کے غیور مسلمان بزرگوں، بھائیوں اور عزت مندوں، میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت بڑی امید اور توقع لے کے آیا ہوں. آپ حضرات کے سامنے ایک درد بھری گزارش لے کے آیا ہوں. یقین جانے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات سے ووٹ مانگنے کے لیے نہیں آئی ہے، آپ حضرات سے گاڑیاں یا پیسہ مانگنے کے لیے نہیں آئی ہے، اس تنظیم کے یہ نوجوان جو آج کشمیر سے لے کے انڈیا تک اور دنیا کے مختلف خطوں میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، یہ آپ حضرات کو آپس میں لڑانے کے لیے یا کوئی نیا جھگڑا ڈالنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کو اس راستے پہ لانے کی دعوت دینے کے لیے آئی ہے جس راستے پہ چلنے کے بعد آپ کی حالت تبدیل ہو جائے گی، آپ کی شخصیت تبدیل ہو جائے گی، آپ کا مزاج بھی بدل جائے گا۔ آج وہ مسلمان جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد ہونے کے باوجود حضور کی سنتوں کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی بغاوت کر رہے ہیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان نوجوانوں کو واپس اس رستے پہ لانا چاہتی ہے جو توحید کا رستہ ہے، جو رسالت کا رستہ ہے، جو سنت رسول کا رستہ ہے، جو ایمان کا رستہ ہے، جو غیرت کا رستہ ہے۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پہلے بھی جہادی تنظیمیں موجود تھی تو جیسے محمد بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ انڈیا کی جیل سے آنے کے بعد آپ سے توقع تھی کہ آپ امت مسلمہ کو جوڑیں گے، مگر آپ نے ایک نئی تنظیم کا اعلان کیوں کر دیا ہے؟ آپ نے جیش محمد کیوں بنائی ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں، ان سوال کرنے والے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے نہ پوچھو کہ جیش محمد کیوں بنی ہے۔ اگر آج آپ نے پوچھنا ہے، ایک طرف جا کے ان کافروں سے پوچھو جو جیش محمد کے نام سے آج تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ ہماری تنظیم کو بنے ہوئے ابھی 11-12 مہینے ہوئے، اللہ کے فضل و کرم سے کشمیر کے ہر ضلع میں کپواڑہ سے لے کے ہندوارہ تک مجاہدین نظر آتے ہیں۔ کل تک مجاہدین میں اگر دینداری کا فقدان تھا، آج ان کے چہروں پہ داڑیاں ہیں، ان کے سروں پہ پگڑیاں ہیں، وہ راتوں کو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، ان کی آنکھوں میں امانت ہے، ان کے ہاتھوں میں امانت ہے، ان کی آنکھوں میں حیا ہے، ان کی زبان میں صداقت ہے۔ اگر جیسے محمد کے بننے کا سبب پوچھتے ہو، جاؤ کراچی سے لے کے پشاور اور کوہاٹ تک کے ان ڈاکٹروں سے پوچھو جو کل تک نبی کی سنت کے دشمن تھے، مگر آج ان کے چہروں پہ داڑیاں ہیں، ان کے سروں پہ پگڑیاں ہیں، وہ اپنے کلینک میں بیٹھتے ہیں، مریض کا علاج بھی کرتے ہیں، اسے جہاد کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ اگر جیسے محمد کے بننے کا سبب پوچھنا ہے، جاؤ افغانستان میں برسر پیکار ان مجاہدین سے پوچھو جو آدھی رات عبادت کرتے ہیں اور آدھی رات دشمن کے سامنے پہرا دینے کی فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ اگر جیسے محمد کے قیام کا سبب پوچھنا ہے، جاؤ ان مظلوم ماؤں سے پوچھو جو آج آرام سے سوتی ہیں، ان بھیلوں سے پوچھو جن کے دوپٹے کی حفاظت ہوئی ہے، ان بچوں سے پوچھو جن میں غیرت زندہ ہو گئی ہے، جن میں ایمان زندہ ہو گیا۔ کل تک صرف کافروں سے لڑنے کی بات کی جاتی تھی، مگر جیسے محمد نے اعلان کیا ہم کافروں سے بھی لڑیں گے، کفر سے بھی لڑیں گے، ہم کافر کی گردن کاٹیں گے اور کفر کے طریقوں کو ختم کریں گے، ہم محمد عربی کے طریقے پر جہاد بھی کریں گے، حضور کی ایک سنت کو زندہ بھی کریں گے۔ مسواک کی سنت ہوگی وہ بھی زندہ ہوگی، تلوار کی سنت ہوگی وہ بھی زندہ ہوگی، خوشبو لگانے کی سنت ہے وہ بھی زندہ ہوگی، اپنے کپڑوں پر جہاد کے رستے کی مٹی لگانی ہے وہ بھی زندہ ہوگی۔ اگر نبی کی سنت ہے کہ کھانے کے بعد میٹھا کھاؤ، تو نبی نے اپنے دانت بھی میدان جنگ میں شہید کرائے تھے، اس سنت کو کون زندہ کرے گا؟ نبی نے سر پہ جنگی ٹوپی پہنی تھی، نبی نے تلوار اٹھائی تھی، نبی نے اسلحہ بنایا تھا، نبی نے گھوڑے پالے تھے، نبی نے شہادت کی دعائیں مانگی تھی، نبی نے اس امت کو وحدت کا رستہ دکھایا تھا۔ اگر جیش محمد کا سبب پوچھ رہا ہے، ان نوجوانوں سے پوچھو جو کل تک آپس میں لڑتے تھے، آج محبت میں ساتھ ہیں۔ درہ آدم خیل کے غیور مسلمانوں، اللہ گواہ ہے ہمیں نہ اپنی محنتوں پر ناز ہے نہ فخر ہے، لیکن جیسے محمد کے ان سرفروش نوجوانوں نے صرف ایک سال کے عرصے میں جو محنت کی ہے، آج کراچی سے لے کے گوادر تک، گوادر سے لے کے پشاور تک، باہر ملکوں میں یورپ سے لے کے امریکہ تک، عرب ممالک میں سعودیہ سے لے کے قطر بحرین اور عرب امارات تک، اس محنت کے ثمرات نظر آ رہے ہیں، اس محنت کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ آج اس محنت کا ثمر نوجوان کے چہرے پہ نظر آتا ہے۔ کل تک وہ نوجوان
جو ڈسکو بنا ہوا تھا، جو ڈانس کرتا تھا، جو اپنے ہاتھ میں گاڑی کی چابی گھما کر خود کو ہیرو سمجھتا تھا، جو نعوذ باللہ اپنی مسلمان بہنوں پر غلط نگاہیں ڈالتا تھا، جو اخبارات کے ننگے فوٹو دیکھ کر تسکین حاصل کرتا تھا، جو انگریزوں جیسی پینٹ پہنتا تھا، جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے چہرے سے نبی کی سنت کو مونڈ کے نالی کی غلاظت میں پھینک دیا کرتا تھا، آج اس نوجوان میں تبدیلی آ رہی ہے، غیرت آ رہی ہے، وہ بازار میں چلتا ہے کسی بہن پر غلط نگاہ نہیں مارتا، وہ گھر میں جاتا ہے اپنی ماں بہنوں کو دین کا سبق پڑھاتا ہے، وہ اخبار دیکھتا ہے گندے فوٹو دیکھ کر اس کی نگاہ پھر جاتی ہے، کل تک وہ موت سے ڈرتا تھا آج موت اس سے ڈرتی ہے۔
امتوں کے دو نشان تاری جیسے بتائیے، امتوں کے دو نشان، امتوں کے دو نشان۔
ذرا آدم خیل کے غیور مسلمانوں، کل تک لوگوں میں جہاد کا نام اتنا بدنام ہو چکا تھا کہ جب جہاد کا نام آتا تھا ہر مسلمان، خواہ وہ دیندار ہے یا غیر دیندار، جہاد پر طرح طرح کے اعتراضات کرتا تھا، سوالات کرتا تھا۔ میں نہایت افسوس کے ساتھ اپنے ان علماء کرام کی خدمت میں اور آپ بزرگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں نے جہاد پر جتنا ظلم کیا اتنا کوئی کافر بھی نہیں کر سکا تھا نعوذ باللہ۔ مرزا قادیانی ملعون نے جہاد کے خلاف جو اعتراضات کیے وہ سارے ہم نے زبانی یاد کر لیے ہیں، اپنی زبانوں پہ لے آئے ہیں۔ آج ہمیں مسواک کا سنت ہونا معلوم ہے، ہمیں کھانے کے بعد میٹھا کھانے کی سنت معلوم ہے، مگر ہمیں جہاد کے فریضے سے انکار ہے۔ جیسے محمد نے ایک ایک گلی کوچے میں جا کر، ایک ایک بازار میں جا کر، لوگوں کی دکانوں کے دروازے کھٹکھٹا کر، اپنے مسلمانوں کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلا کر انہیں کہا کہ خدا کے لیے کفر سے بچو، جہاد کا انکار کرنا کفر ہے، جہاد کا منکر اسی طرح کافر ہے جس طرح نماز کا منکر کافر ہے، جہاد کے معنی کو بدلنا اسی طرح ناجائز ہے جس طرح حج اور زکات کے معنی کو بدلنا ناجائز ہے۔ جیسے محمد نے لوگوں کو جا کے بتایا کہ جہاد کسی مولوی کی دعوت نہیں ہے، جہاد کسی ملا کا بنایا ہوا ذاتی فتویٰ نہیں ہے، جہاد اللہ کا حکم ہے جو قرآن میں نازل ہوا، قرآن کی ایک سورت میں نہیں، قرآن کی کئی سورتوں میں، سورہ انفال میں آیا، سورہ برات میں آیا، سورہ آل عمران میں آیا، سورہ بقرہ میں آیا، سورہ ممتحنہ میں آیا، سورہ فتح میں آیا، سورہ نصر میں آیا، جہاد کا حکم قرآن کے پاروں میں آیا۔ اس قرآن مجید نے جہاد کی فرضیت کو بیان کیا، جہاد کی فضیلت کو بیان کیا، جہاد کی شان کو بیان کیا، جہاد کے مقام کو بیان کیا، مجاہد کی چال کو بیان کیا، مجاہد کے آگے جانے کو بیان کیا، مجاہد کے پیدل چلنے کو بیان کیا۔ قرآن مجید نے مجاہد کے اسلحے کو بیان کیا، مجاہد کی نماز کو بیان کیا، مجاہد کے تیمم کو بیان کیا، مجاہد کے ذکر کو بیان کیا، مجاہد کے قتل کرنے کو بیان کیا، مجاہد کے قتل ہونے کو بیان کیا، مجاہد کی شہادت کو بیان کیا، مجاہد کے زخم کو بیان کیا، مجاہد کی فتح کو بیان کیا، مجاہد کی شکست کو بیان کیا، مجاہد کی اداؤں کو بیان کیا، مجاہد کی تھکاوٹ کو بیان کیا، فرشتوں کے جہاد کو بیان کیا، رب کے جہاد کو بیان کیا، نبی کے جہاد کو بیان کیا، صحابہ کے جہاد کو بیان کیا، ربانیین کے جہاد کو بیان کیا۔ قرآن کھولو تمہیں پتہ چلے گا جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح جہاد بھی فرض۔ امت مسلمہ میں یاد رکھو، آپ حضرات قبائل کے لوگ کافی خوش نصیب ہیں، آپ کے بزرگوں نے انگریزوں کو یہاں نہیں آنے دیا، انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن برے صغیر پاک و ہند میں جس جس جگہ اس ملعون انگریز کے قدم پڑے ہیں وہاں مسلمان جہاد کا منکر ہو گیا. آپ جانتے ہو اللہ نے قرآن مجید میں ایک تنبیہ فرمائی تھی اور آج قبائل کے لوگ بھی اس تنبیہ کا شکار ہو گئے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اگر تم میدان جہاد میں نہیں نکلو گے, اگر تم تلواریں کلاشن کو اپنے ہاتھوں میں نہیں اٹھاؤ گے, مالکم او مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا, اِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو جہاد میں نکلو, حصہ کل تم میرا لڑ, تم زمین میں دھس جاتے ہو, تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے, تم بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہو, تم اپنے عبادت خانوں میں جا کے محصور ہو جاتے ہو, تم جہاد میں نہیں نکلتے. اور ابھی تم بالحیات الدنیا من الاخرہ, کیا دنیا کی زندگی تمہیں اچھی لگ گئی, تم نے آخرت کو بھلا دیا, الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما, اگر تم جہاد میں نہیں نکلو گے میں تمہیں تکلیف دے دردناک عذاب دوں گا. مفسرین نے لکھا ہے اي يسلط بعضكم على بعض, تم میں سے بعض کو بعض پر مسلط کر دوں گا, تم آپس میں جنگیں کرو گے, تم آپس میں لڑائیاں کرو گے, تم آپس میں جھگڑے کرو گے, جب تم کافروں سے نہیں لڑو گے تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو گے. قبائل کے مسلمانوں مجھے بتاؤ, قرآن کہتا ہے جس نے ایک مسلمان کو قتل کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا, نبی نے فرمایا جس نے ایک کافر کو قتل کیا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. مسلم کی روایت ہے تم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کرتے ہو, تم آپس میں لڑتے ہو, یہ اللہ کا عذاب ہے جو جہاد چھوڑنے کی وجہ سے آیا. خدا کے لیے توبہ کرو, جب جہاد میں نکل کر ایک کافر کو قتل کرو گے تو خدا تم پر جہنم کو حرام کر دے گا.
ہماری آپ تمہاری عظمتوں کے دو انشاء.
میرے محترم دوستو, حدیث میں آتا ہے لا یجتمع الکافر وقاتلہ فی النار, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کافر کو قتل کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا. آپ سارے نیت کرتے ہو کافروں کو قتل کرنے کی, انشاءاللہ قتل کرو گے کافروں کو, مشرکوں کو مارو گے, بت پرستوں کو مارو گے, یہودیوں کی گردنیں کاٹو گے, اسلام دشمنوں کے سینوں میں خنجر پار کرو گے, تب خدا نے وعدہ کیا ہے کہ جبرائیل بھی زمین پہ اتر کے تمہارے ساتھ میدان جنگ میں لڑے گا. لوگوں نے, انگریز ملعون نے ایک جنگی شکل والے کاڑے نبی کو کھڑا کیا تھا, جھوٹے نبی کو. اس بدبخت نے کہا چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال, دین میں حرام ہے اب جنگ اور قتال. یہ مرزا ملعون قادیانی کا فتویٰ تھا کہ اب جہاد نہیں ہوگا. آج کسی مسلمان سے کہو کہ آپ جہاد میں کیوں نہیں جاتے, اس کی زبان پہ فوراً سوال آئے گا مجاہدین آپس میں لڑ رہے ہیں ہم جہاد میں کیوں جائیں گے. مسلمانوں سچ بتاؤ, کیا مسجد میں نمازی آپس میں نہیں لڑتے کبھی کبھی, لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو کیا نماز کی فرضیت ختم ہو گئی ہے؟ کسی کے لڑنے سے اللہ کا حکم منسوخ ہو جائے گا؟ اور مجاہدین آپس میں لڑتے ہیں لڑتے رہے, مگر رب نے تو قرآن میں کہہ دیا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, اور مسلمانوں جب تک زمین پہ کافر طاقتور ہے, تم مسلمان ہو تو تم پر فرض ہے کہ تم ان سے لڑتے رہو گے, ان کے خلاف قتال کرتے رہو گے. اگر
جس کو بھی جہاد کی دعوت دے کہو کہ بابا قرآن میں آیا کہ جہاد کرو، کہتے ہیں مجاہدین کی اتنی ساری تنظیمیں ہیں ہم کیوں جہاد کریں گے؟ کل کوئی کہے گا مسجدوں میں مولوی بھی لڑتے ہیں نمازی بھی لڑتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اور نماز ساقط نہیں ہو سکتی، جہاد بھی ساقط نہیں ہو سکتا، کسی سے کہو کہ بھائی جہاد کرو فوراً جواب دے گا تمہارا ایک امیر نہیں ہے جہاد نہیں ہوتا؟ یہ مسئلہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ مرزا قادیانی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، مسلمانوں کی کتابوں میں نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک جھوٹی بات ہے۔ خود سوچو غیرت مند مسلمانوں، خود سوچو، ہمارے گھروں میں اپنی بہنیں موجود ہیں، اگر ہماری بہن پہ کوئی کافر ہاتھ ڈالے ہم امیر کو ڈھونڈنے جائیں گے یا اس کافر کی گردن دبائیں گے؟ خود بتاؤ۔ اور غیرت مند مسلمانوں، اگر اس مسجد پہ کوئی آ کے قبضہ کرنے کی کوشش کرے ہم امیر ڈھونڈنے جائیں گے یا اس مسجد کی حفاظت کریں گے؟ کس نے کہا؟ جھوٹی باتیں ہر شخص کی زبان پہ آ گئی۔ میں آسمان اور زمین کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جہاد کی فرضیت کے لیے ایک امیر کا ہونا اہل سنت والجماعت کے ہاں کبھی بھی شرط نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ہمت ہے کوئی ایک حوالہ لے کے آئے، کوئی ایک بات لے کے آئے، ہاں میں مانتا ہوں جہاد کی ادائیگی کے لیے ایک امیر کا ہونا شرط ہے، لیکن جہاد کی فرضیت کے لیے شرط نہیں ہے۔ جہاد کی فرضیت کے لیے جتنی شرطیں ہیں وہ ساری کی ساری فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھ دی۔ وہ شرطیں پتہ ہے کون سی ہیں معلوم ہے آپ میں سے کسی کو؟ میں سب پورے مجمع سے پوچھتا ہوں، جہاد کے فرض ہونے کی شرطیں پتہ ہیں آپ کو؟ نہیں ہوں گی پتہ۔ کیوں پتہ ہو؟ ہم نے اسلام کے ایک فریضے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، ہمیں وضو کا طریقہ معلوم ہے، ہمیں جہاد کی شرائط تک پتہ نہیں، اس لیے جو منوس کھڑا ہوتا ہے آ کے ہمیں جہاد سے محروم کرنے کے لیے کوئی نئی بات لگا دیتا ہے اور ہم پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی کا خون اس جہاد پہ گرا ہے، کچھ تو شرم۔ جب تمہارے پاک نبی خود نکل گئے میدان میں، حضور گئے ہیں کہ نہیں گئے جہاد میں؟ بولو سچ بتاؤ، گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ جب حضور چلے گئے کسی اور دلیل کی ضرورت ہے؟ نبی کے چہرے سے خون گرا کہ نہیں گرا جہاد میں؟ نبی کے خون کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت ہے؟ کس نے کہا؟ کس دلیل کی ضرورت؟ میرے پاک نبی میدان جنگ میں زخمی کھڑے ہوئے، میرے پاک نبی کے چہرے سے خون بہ رہا، دانت مبارک شہید ہو گئے، اور نبی نے کہا یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ نبی نے کہا میری امت کی آخری جماعت مسیح دجال سے قتال کرے گی۔ میرے نبی نے کہا کسی عادل کا انصاف، کسی ظالم کا ظلم جہاد بند نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت ہے ہمیں؟ کسی کی شرطیں بتانے کی ضرورت ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ پہلے یہ کرو پھر جہاد میں نکلو، پہلے وہ کرو پھر جہاد میں نکلو۔ حضور تو مدینہ میں بیعت لیتے تھے اور فوراً جہاد میں بھیجتے تھے، ادھر بیعت لی ہے ادھر جہاد میں بھیجا۔ بعض صحابہ نے ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، میدان جنگ میں جا کے شہید ہو گئے۔ حضور نے کہا کہ عمل تھوڑا کیا، اجر اللہ کے ہاں بہت اونچا پا لیا۔ ایک مسئلہ ذرا آدم خیل کے مسلمانوں یاد کر لے رہے، انگریز ملعون اور مرزا قادیانی نے دو ظلم کیے۔ پہلا ظلم، جہاد کی فرضیت پر شک ڈال دیا۔ ہر مسلمان چھوٹا ہو بڑا ہو موٹا ہو پتلا ہو، اس کے ذہن میں جہاد کے خلاف اعتراضات کا انبار موجود ہے۔ قرآن مجید میں جہاد کی کتنی آیتیں ہیں بتانا؟ 450 آیتیں ہیں۔ 450 آیتوں میں جو فرض بیان ہوا ہو کیا کسی آدمی کی ایک مثال دینے سے وہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ پر مرزا قادیانی ملعون نے ہمیں جہاد کے خلاف اعتراضات سکھا دیے۔ آج پکی توبہ ہے کہ نہیں؟ جہاد کے خلاف کوئی سوال نہیں کریں گے انشاءاللہ، جہاد کے خلاف کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ دوسرا اس ملعون نے یہ کیا کہ جہاد کے معنی گھر خراب کر دیے۔ نماز کے معنی آپ کو معلوم ہے سب کو؟
سچ بتانا نماز کے معنی معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی آدمی مزدوری کر رہا ہو اور کہے کہ یہ بھی میری نماز ہے، وہ آدمی مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کیوں اس نے نماز کے معنی کو تبدیل کیا؟ جہاد کے معنی تو ساری دنیا نے بدل دیے، اللہ کے نبی نے خود جہاد میں جا کے دکھایا، تلوار اٹھا کے دکھائی، گھوڑے پہ بیٹھ کے دکھایا، قرآن نے قاتلو یقتلونا یقتلونا قاتلوہم اور سارے الفاظ لا کے کہا۔ ہم کہتے ہیں بچوں کو پالنا بھی جہاد ہے، مزدوری کرنا بھی جہاد ہے، پولیس کی ڈیوٹی دینا بھی جہاد ہے، کارخانے میں کام کرنا بھی جہاد ہے، اپنی بیوی کو آئس کریم کھلانا بھی جہاد ہے، اپنے بچوں کے کپڑے بنانا بھی جہاد ہے، اپنا سر منڈانا بھی جہاد ہے، اور ہر چیز کو تم نے جہاد بنا دیا، اصلی جہاد کو برباد کر دیا۔ بتاؤ تو صحیح، وہ جہاد کہاں گیا جس میں نبی کے سارے صحابہ نے شرکت فرمائی؟ آئندہ سے جہاد کے معنی تبدیل نہ کرو۔ مسئلہ یاد رکھو، علامہ سرقطی نے مبسوط میں لکھا ہے، جہاد کا منکر کافر ہے، جہاد کا منکر اور بلا عذر اسے چھوڑنے والا فاسق ہے، اور جو جہاد کے بارے میں الٹی سیدھی بحث کرے وہ آدمی گمراہ ہے، وہ مسلمانوں کو برباد کرنا چاہتا ہے، تباہ کرنا چاہتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جہاد کے مخالف ہو گئے کہ فلاں کس فلاں کا کیا نظریہ ہے، فلاں فلاں کے پاس جاتا ہے کہ نہیں، فلاں کا ایک امیر ہے کہ نہیں۔ ان ساری باتوں کو چھوڑو، قرآن کو دیکھو، قرآن نے جہاد کو فرض کیا، ہم بھی اسے فرض سمجھتے ہیں۔ آپ حضرات تیار ہیں؟ جہاد فرض ہے کہ نہیں؟ سارے کہو فرض ہے۔ ایک مسئلہ یاد کرنے پہ 1000 نفل پڑھنے کا اجر ملتا ہے، ایک مسئلہ یاد کرنے پہ کتنے نفل کا اجر ملتا ہے؟ آج کئی ہزار نفل۔ پہلا مسئلہ یاد کرو، جہاد نماز کی طرح فرض ہے، یاد کرو، سارے کہو جہاد نماز کی طرح فرض ہے، تاکہ مرزا قادیانی کی قبر پہ آگ لگ جائے اور جن لوگوں نے ہمیں جہاد بھلایا تھا وہ مر جائے، ہمیں جہاد یاد آ گیا۔ جہاد تو اتنا پیارا عمل تھا، حضور نے جب امت کو سمجھایا، معاذ اور محبت جیسے چھوٹے بچے بھی سمجھ گئے، عمر ابن جموں جیسے معذور بھی سمجھ گئے، ابن مکتوم جیسے نابینا بھی سمجھ گئے، جب صحابہ کے بچے سمجھ گئے، عورتیں سمجھ گئی، ہم تو مرد ہیں، جوان ہیں، ہمیں جہاد کیوں سمجھ نہیں آئے گا؟ اس لیے کہہ دو کہ جہاد فرض ہے۔ جہاد
کی موت آئی، اکیلیوں کی موت آئی۔
مسئلہ یاد کر لو، جہاد یعنی لڑنا، اللہ کے رستے میں قتال کرنا، یہ کیا ہے؟ سارے کہو، اس طرح کہنے میں تمہیں نوافل کا اجر ملے گا، کیونکہ اس فریضے کو ختم کیا گیا۔ زندہ کرو خدا کے لیے، اسے زندہ کرو، کہو جہاد فرض ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں، کشمیر کی جیلوں میں بند ہماری مسلمان بچیاں خوش ہوتی ہیں کہ مسلمانوں کو مسئلہ یاد ہوگی، آپ یہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ، ورنہ آج تو شک میں پڑے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کشمیر کا جہاد شرعی ہے اور غیر شرعی ہے، اللہ کے بندوں اگر مشرکوں سے لڑنے پر بھی تمہیں کوئی دلیل چاہیے تو سوائے سر پیٹنے کے ہم کیا کر سکتے؟ مشرکوں سے لڑنا گناہ ہے کیا؟ بت پرستوں سے آزادی حاصل کرنا گناہ ہے کیا؟ کیا ہم کشمیر ہندوؤں کے حوالے کر دیں؟ کیا ہم پورا انڈیا دیوبند سہارنپور اٹل بہاری واجپائی کو دے دیں؟ مسلمان غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ ابھی ہمارے مولانا بیان کر رہے تھے، ہمیں آزادی چاہیے، ہم غلامی کے لیے نہیں آئے، اور ہمارا ہندوستان کا مسلمان کافر مشرک کا غلام ہے، کیا ہم اسے غلامی میں چھوڑ دیں یا جہاد کریں؟ اس جہاد پر بھی دلیل چاہیے لوگوں کو کہ شرعی ہے کہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی اس بات کی دلیل پوچھے کہ اٹل بہاری واجپائی کی حکومت تو شریعت میں جائز ہے نا، مشرکوں کا اقتدار تو اسلام میں جائز ہے نا، وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا کو نظر انداز کر کے مسلمانوں پہ کافر حکومت کرے، اس کی دلیل تو موجود ہے۔ ہم ان کافروں سے لڑنے جائیں، ہمارا گریبان پکڑ کے کہتے ہیں دلیل پیش کرو۔ ہائے ہائے، اللہ تو مسلمانوں کی ہدایت ہے، تو سمجھ دے دے، نہ خود دین پہ آتے ہیں نہ دوسروں کو آ رہے ہیں۔ 25 کروڑ ہندوستان کے مسلمانوں کو مشرکوں کے حوالے کر کے بیٹھ جانا یہ تو شرم جائز ہے, اور اس کو اس اقتدار اعلیٰ کو توڑنا کہ مشرک کا اقتدار نہ رہے, اس پر کہتے ہیں کہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. جہاد کشمیر کا جہاد شرعی نہیں ہے. ناؤز اللہ معاف فرمائے دوستو, اللہ معاف فرمائے. بہت غلطیوں میں پڑ گئے ہیں لوگ, بہت سیاسی باتوں میں پڑ گئے ہیں, بہت سطحی باتوں میں پڑ گئے ہیں. مشرک سے لڑنا تو مسلمان کی سعادت ہے.